میں مبلغ بنوں ذلتوں کا، خوب چرچا کروں ذلتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواد المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك حبيب الله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وہ کمال
جگہ بھی نہیں Yes. والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائے کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں آپ نے اسے عمل بتایا. اسے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس, گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں. اس حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس پورے خواب کو بیان کیا. آپ سن کر غمگین ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں تھی اور اس کے سر پر تاج تھا. اس نے کہا اے حسن, کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بیان کی تھی. آپ نے فرمایا کس وجہ سے تیری حالت بدلی؟ یعنی اس وقت اس کے بدن پر تارکول کا لباس تھا اور وہ غضب الہی میں شکار تھی اور آج وہ جنت میں ہے اور سر پر تاج بھی ہے, تو یہ حالت تیری کیسے بدلی؟ تو لڑکی بولی قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا, اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا. اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ہم قبر والوں سے عذاب اٹھا دیا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا عثمان غنی ذوال نورین رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت و دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے مگر جب کسی قبر کے قریب ہوتے ہیں تو اس قدر گریا و زاری فرماتے ہیں, اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے, قبر والے نے اسے نجات پائی تو بات کا معاملہ آسان ہے اور اس سے نجات نہ پائی تو بات کا معاملہ زیادہ سخت ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, واقعی قبر کا معاملہ یہ آسان نہیں ہے. قبر جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا؟ جب ہم بزرگان دین کے کچھ واقعات پڑھتے سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قبر کا معاملہ یہ بڑا عجیب ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. جب لوگوں نے صفے بنا لی تو آپ سب سے پیچھے چلے گئے, وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. آپ کے دوستوں نے پوچھا اے امیر المومنین, آپ تو میت کے ولی ہیں اور آپ ہی پیچھے چلے گئے؟ کسی نے عرض کی امیر المومنین, آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرمائے؟ فرمایا ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکارا اور مجھے بلایا. بولی اے عمر بن عبدالعزیز, مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی, اس کا گوشت کھا جاتی ہوں کہ آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں. میں نے کہا ضرور بتا, تو کہنے لگی اتھیلیوں کو کلائیوں سے, گھٹنوں کو پنڈلیوں سے, اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کی ہچکیاں بند گئیں, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. جب افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے. اے اسلامی بھائیوں, اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا, اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا, اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنے والے؟ کہاں ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا, قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا, ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کی قسم, دنیا میں آرام دہ اور نرم نرم بستروں پر ہوتے تھے, لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہے. ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے, ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے, ان کے رشتے داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس میں بانٹ لیے. واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہے جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں, واللہ باہ قبر میں عذاب میں گرفتار ہے. افسوس, صد ہزار افسوس, اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی, کبھی اپنے بیٹے کی, کبھی سگے بھائی کی, کبھی اپنی بہن کی آنکھوں کو بند کر رہا ہے. ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے, کسی کو کفن پہنا رہا ہے, کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھائے ہوئے ہے, کسی کے تو جنازے کے ساتھ جا رہا ہے, کسی کو قبر کے گھڑے میں اتار کر دفنا رہا ہے, اپنے ہاتھوں سے اس پر مٹی بھی ڈال رہے ہو. یاد رکھ, کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا. پھر حضرت سعید عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے, روتے روتے بے ہوش ہو گئے, اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, قبر کا معاملہ بڑا عجیب ہے, ظاہر ہے اس سے قبل موت کا معاملہ ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. کاش ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاتے, کاش اچھی توبہ کرنے میں آج ہم کامیاب ہو جائیں, کاش ہمیں اس بات کا احساس صحیح معنی میں ہو جائے کہ اگر گناہ کرتے 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 بغیر توبہ کیے مر گئے, اللہ تعالی ناراض ہو گیا, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹھ گئے, اور اگر قبر میں عذاب میں آ لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں قبر کا معاملہ یہ بڑا نازک ہے. حضرت سیدنا ادریس حداد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب بھی حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنازے میں جاتے تو اس دن کھانا نہ کھاتے تھے نہ اس رات سوتے. آپ جب کوئی قبر دیکھتے تو اس طرح روتے جیسے وہ عورت روتی ہے جس کا بچہ فوت ہو چکا ہو. کیسی کیفیت تھی؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کے حالات ہیں جو جنازے کو دیکھ کر جن کی یہ حالت ہو جاتی تھی. ہم بھی جنازے کو دیکھتے ہیں, ہم پر بھی غم کی کیفیت ہوتی ہے, لیکن ہمیں بسا اوقات ہمارے جانے والے کا غم رلا رہا ہوتا ہے, جانے والے کی جدائی میں یہ طرح کی کچھ ہمارے جذبات ہوتے ہیں. مگر اللہ کے نیک بندوں کے ایسے حالات ہیں, وہ اپنے آپ کو یاد کرتے تھے, اپنے جنازے کو یاد کرتے تھے, اپنی قبر کو یاد کرتے تھے, اپنی دنیا سے رخصت ہونے کو یاد کرتے تھے, اپنی موت کو یاد کرتے تھے, اپنے وقت رخصت کو یاد کرتے تھے کہ اس وقت ہمارا کیا بنے گا جب ہمارا آخری وقت آئے گا, جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے, جب موت کا وقت ہم پر طاری ہوگا, وہ اس وقت کو یاد کرتے تھے. ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا, آئیے تھوڑا ہم بھی یاد کرتے ہیں. وہ کیسا منظر ہوگا جب ہماری روح ہمارے بدن کا ساتھ چھوڑ رہی ہوگی, موت کے فرشتے رگ رگ سے روح نکال رہے ہوں گے, ہمارے اوسان خطا ہو چکے ہوں گے, ہم سب سمجھ رہے ہوں گے مگر بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. مال و دولت, بنگلہ گاڑی, بینک بیلنس, اہل و عیال, بیوی بچے, دولت اسباب سب ایک ایک کر کے چھوٹ رہے ہوں گے, ہمارا جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہوگا, ایڑی سے ایڑی ملائی جا رہی ہوگی, زبان تالو سے چپک رہی ہوگی, آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کی طرف چل رہے ہوں گے, سر ایک طرف ڈھلک رہا ہوگا, ہونٹ سوکھ رہے ہوں گے, زبان سکر رہی ہوگی, انگلیاں نیلی پڑ رہی ہوں گی, جسم کا سرخ و سفید رنگ مٹیالے رنگ میں بدل رہا ہوگا, الغرض عجیب بے بسی کا سما ہوگا. غور کیجئے اس وقت ہم پر کیا گزر رہی ہوگی, اس وقت تکالیف کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نزا کے وقت کی تکلیف کو بتاتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں, اگر جسم کی ایک رگ بھی کھینچ جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ذرا غور تو کرو کہ موت کے وقت پوری روح کو ایک رگ سے نہیں ہر رگ سے نکالا جاتا ہے, تو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی. اور پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہوتی ہے, پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں, پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں, یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یہاں تک روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مرنے والے کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہے, پھر حسرت و ندامت اسے چاروں جانب سے گھیرے لیتی ہے. نظام رب غفار تجھ سے, موت سے قبل بیمار تجھ سے, طالب جلوہ مصطفیٰ ہے
نزوہ کے ساتھ مجھے جل بائے محبوب دکھا, تیرا کیا Ooh.
بھائیو معاملہ بڑا نازک، ابھی پچھلے دنوں ہی کی بات ہے، امیر سنت نے ایک بڑا واقعہ بیان کیا جو میری یادداشت کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں۔ امیر سنت نے بڑا عجیب واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ فرماتے ایک شخص ایک طوطا پالا اور اس طوطے کو کلیمہ پڑھانا سکھایا۔ طوطا کلیمہ پڑھتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ طوطا عموماً ایسے ہوتے جو بولنا سیکھ جاتے ہیں، طوطا کلیمہ پڑھتا رہتا۔ ایک دن طوطا آزاد تھا تو اس میں بلی نے جھپٹا مارا، بلی نے جھپٹا مارا تو طوطا ٹائیں 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 کرتا ہوا مر گیا۔ طوطے کا مالک رونے لگا، کسی نے کہا طوطے کے مرنے پر رو رہے ہو؟ کہا طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ طوطا جب زندہ تھا تو یہ کلیمہ پڑھا کرتا تھا، مگر جب اس پر موت کا حملہ ہوا تو یہ کلمہ بھول کر ٹائنٹے کرنے لگا۔ میں بھی اپنی زندگی میں کلمہ پڑھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر بھی موت کا وقت آئے اور میری زبان سے کلمہ کا بجائے کچھ اور ہی نکلنا شروع ہو جائے۔ بڑی عبرت ہے، یقین مانے اس واقعے میں اتنی عبرت ہے، اتنی عبرت ہے، اتنی عبرت ہے، نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور جب ہمارا وقت آخر ہوئے کاش ہماری زبان سے صرف کلمہ طیبہ ادا ہو، ورد لب کلمہ طیبہ ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، ورد لب کلمہ طیبہ ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آ گیا ہائے وقت قضا ہے، آ گیا ہائے وقت قضا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔
چلو دنیا سے
قبر کے عذاب سے نجات، یا اللہ میں قبر کے عذاب سے نجات دے۔ قبر کے عذاب سے نجات، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
حضرت سیدنا یزید نقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ قبروں کے پاس جا کر فرمایا کرتے، ایک قبر کے گڑے میں دفن ہو جانے والوں اور اے تنہائی میں رہنے والوں، اے زمین کے اندرونی حصے میں انسیت رکھنے والوں، کاش مجھے خبر ہو جاتی کہ میں تمہارے کون سے اعمال پر خوشخبری حاصل کروں اور میں تم میں سے کون سے بھائی پر رشک کروں۔ یہ فرما کر پھر آپ اس قدر روتے کہ آنسوں سے آپ کا امامہ شریف بھیگ جاتا، اور آپ جب بھی کسی قبر کو دیکھ لیتے تو اتنی زور زور سے رونے کی آواز نکالتے جیسے بیل چیختا رہتا ہے۔ یہ قبر کے معاملے میں ہمارے بزرگوں کا یہ حال ہوا کرتا تھا، بڑی میرے میٹھو پہلے سمے قبر کے معاملے میں یہ ڈرا کرتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا قبر میں، کیونکہ وہی جو میں نے سب سے پہلے آپ کو جو روایت بیان کی کہ قبر کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، اپنے کردار کو دیکھتے ہیں اللہ کی پناہ، تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑا ڈر لگتا ہے کہ ہاں نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، کہ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی کوئی نحوست ہمیں عذاب قبر میں مبتلا کر دے۔ میں آپ کے سامنے کچھ عذاب قبر کے حالات، قبر کے ایسے حالات جس میں عذاب ہو رہا تھا، بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے، بہت بڑھ گئے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اتنے گناہ بڑھ گئے، اتنے گناہ بڑھ گئے۔ ڈر اور بدقسمتی کے ساتھ ایک تعداد ہے جو ڈرتی بھی نہیں ہے، اور اگر ڈرانے کی بات کرو تو کہتے کہ جناب یہ ڈرانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی ڈرانے کی ہی باتیں کر رہے ہیں، ڈرتے نہیں، یہ تو پرابلم ہے ہمارے ساتھ، ہم ڈری تو نہیں رہے۔ ڈرنا چاہیے، ڈرنے والوں کی جیت ہے، خوف خدا سے ڈرنا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے، عذاب قبر سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بغیر توبہ کیے مر گئے اور قبر میں اتر گئے اور قبر میں عذاب نے گھیر لیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ شیخ شہاب الدین امام بن حجر مکی الحیتمی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو پابندی سے اپنے والد کی قبر پر حاضری دیا کرتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں نماز فجر کے فوراً بعد قبرستان گیا، غالباً وہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ، اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ بہرحال ابھی میں نے اپنے والد صاحب کی قبر کے قریب بیٹھ کے قرآن پاک کا کچھ حصہ ہی پڑھا تھا کہ اچانک شدید آہو بکا اور رونے اور دھونے کی آواز سنائی دینے لگی، یعنی قبر سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی، رونے والا بار بار آہ 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 کہہ رہا تھا۔ چونے سے تیار شدہ چمکدار سفید قبر سے نکلنے والی اس آواز نے مجھے بے قرار کر کے رکھ دیا، گھبراہٹ مجھ پر طاری ہو گئی، میں قراءت چھوڑ کر وہ آواز سننے لگا۔ میں نے قبر کے اندر سے آواز، قبر کے اندر کی عذاب کی آواز سنی، عذاب مبتلا شخص اسی طرح آہو زاری کر رہا تھا، اور اس سے میرے دل کے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک وہ آواز سنتا رہا، جب خوب دن چڑھ گیا تو آواز آنا بند ہو گئی۔ پھر جب ایک شخص میرے قریب سے گزرا تو میں نے اسے پوچھا یہ کس کی قبر ہے، اس سے بتایا یہ فلاں کی قبر ہے۔ فلاں کی قبر ہے؟ میں تو اسے جانتا تھا کہ میں نے اس کو دیکھا تھا،
یہ تو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا تھا، نمازوں کو بھی اپنے وقت پر ادا کرتا تھا، یہ تو بیجا گفتگو سے بھی بچتا تھا. اب میں اسے پہچان تو گیا، لیکن اس شخص کا قبر کا یہ عالم دیکھ کر میں تو بہت گھبرا گیا. اس کی زندگی کے کچھ اعمال کا میں نے تصور کیا تو میں تو بالکل پریشان ہو گیا کہ اتنا اچھا اور نیک شخص جو مجھے نظر آ رہا تھا اس کی قبر میں اس طرح پریشانی تھی. میں نے کچھ احوال معلوم کیے اور مجھ پر ایک حقیقت ظاہر ہوئی اور مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص جس کا تم نے حال دیکھا ہے یہ سود کھایا کرتا تھا، یہ ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا. جب بوڑھا ہوا تو اس کے پاس مال کم رہ گیا تھا. اس کا ظالم و خبیث نفس اپنی باقی زندگی میں جمع شدہ پونجی سے گزارا کرنے پر راضی نہ ہوا. شیطان نے اس کے دل میں سود کی محبت کو بڑھایا تاکہ اس کے مال میں کمی نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو بھی اس سے عذاب قبر نہیں اٹھایا جاتا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک سود کے حوالے سے میں نے آپ کو عذاب قبر کا حال بیان کیا ہے کہ سود کھانے والے کا کیا عالم تھا. آج ہمارے معاشرے میں سود، اللہ کی پناہ، اس قدر سود بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. سود پر سود، گاڑیاں سود پر لے لو تو جناب، موٹر سائیکلیں سود پر لے لو تو، شادیاں کرنی ہے تو سود پر پیسے اٹھا لو تو جناب، کوئی فیکٹری نہیں کھولنی تو سود پر پیسے اٹھا کر نئی فیکٹری کھولو، پروڈکشن بڑھانی ہے تو سود پر پیسے اٹھا لو، پروڈکشن بڑھ جائے گی. کھیتوں میں جناب کے وہ زیادہ فصل اگانی ہے تو اس کے لیے زیادہ مٹیریل چاہیے تو سود پر وہ مٹیریل بھی مل جاتا ہے. سود پر سود، بلڈنگیں بنانی ہے سود پر پیسے اٹھا لو، دوسرے ملکوں میں کاروبار شروع کرنا ہے سود پر پیسے اٹھا لو، اپنے گھروں میں رنگ و روغن کرنا ہے، زیادہ زیب و زینت کرنی ہے سود پر پیسے اٹھا لو، شادی میں بہت زیادہ خرچہ کرنا ہے سود پر پیسے اٹھا لو. سود ہی سود، سود ہی سود، سود کا نام لیتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سود کی لعنت و سود کی نحوست سے محفوظ فرمائے. سنو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے، دینے والے اور اس کا کاغذ لکھنے والے اور اس پر گواہی کرنے والوں پر، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں. مزید سنو، سود 73 گناہوں کا مجموعہ ہے، 73. ان میں سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے. مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، جو شخص جان بوجھ کر سود کا ایک درہم کھائے تو 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے. سنن ابن ماجہ میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے، ان میں سانپ تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آتے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی وہ سود کھانے والے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، آج اگر ایک معمولی کیڑا پیٹ میں پیدا ہو جائے تو تندرستی بگڑ جاتی ہے، آدمی بے قرار ہو جاتا ہے. تو سمجھ لو کہ جب اس کا پیٹ سانپوں بچھوں سے بھر جائے تو اس کی تکلیف و بے قراری کا کیا حال ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، سود کی نحوست سے بچنے کی بالکل ہم کو 100% ذہن بنا لینا، ہمیں سود میں نہیں پڑنا، ہمیں سود میں نہیں پڑنا. گھر پر بیٹھی اسلامی بہنیں بھی ذہن بنا لیں, اگر ان کے گھر میں بھی کوئی سود کا پیسہ آ رہا ہے, سود کے پیسوں سے ڈیکوریشن, سود کے پیسوں سے شادیاں, سود کے پیسوں سے دعوتیں, سود کے پیسوں سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, کیا آپ کو پتا نہیں ہوتا؟ تو ہوش کے ناخن تو لیں. اللہ تعالی ہم سب کو سود کی نحوست سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو عذاب قبر کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ایک توبہ کرنے والے کفن چور کا بیان ہے, میں نے کفن چرانے کے لیے جب ایک قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میرے سامنے تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ مرنے والا خنزیر یعنی سور بن چکا ہے اور اسے توک اور بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا ہے. میں خواب سے تھرا اٹھا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا. کوئی کہہ رہا اس کے عذاب کا سبب یہ ہے کہ یہ شراب پیتا تھا اور توبہ کیے بغیر مر گیا. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, خدا را شراب چھوڑ دیجئے. شراب حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شرابی قبر سے مردار سے بھی زیادہ بدبودار حالت میں نکلے گا کہ اس کی گردن میں شراب کی بوتل لٹکی ہوئی اور ہاتھ میں جام ہوگا. سانپ اور بچھو اس کے سارے جسم پر چمٹے ہوں گے. اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا. اس کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوگی جو فرعون اور حامان کے قریب ہوگی. کیا اب بھی شراب نہیں چھوڑیں گے؟ کیا اب بھی شراب سے توبہ نہیں کریں گے؟ کتنے ایسے شراب پینے والے ہوتے ہیں تو شراب کی اس طرح جب عذاب بیان کیا جاتا ہے نا تو بعض وقت ان کے دلوں میں اس طرح کا خیال آتا ہوگا, ان کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے اس طرح کے خیالات آتے ہوں کہ نہیں ہمیں شراب نہیں پینی, ہمیں قبر کا عذاب, ہمیں قبر کا عذاب کیسے برداشت, کوئی بھی قبر کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا, ناممکن ہے. لیکن وہ اس کے باوجود کہ ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ ہم شراب چھوڑ دیں گے, بعضوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ ہم نشہ چھوڑ دیں گے, بعضوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ ہم اس طرح کے سود کا کاروبار چھوڑ دیں گے, بعضوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ ہم اس طرح کے اور گناہ چھوڑ دیں گے. ہمیں کیونکہ عذاب قبر کی جب باتیں سنتے ہیں تو دل ڈھلتا ہے نا, دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے عذاب قبر نے آ لیا تو میرا کیا بنے گا, میری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی تو میرا کیا بنے گا, میری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میرا کیا بنے گا, میری قبر میں اگر سانپ اور بچھو آ گئے تو میرا کیا بنے گا, میرے کفن میں اگر سانپ اور بچھو داخل ہو گئے تو میرا کیا بنے گا, اگر میرے چہرے پر سانپ اور بچھو چپٹ گئے تو میرا کیا بنے گا, میری قبر نے مجھے دبا کر دبیچ دیا, میری کشتیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں داخل کر دی تو میرا کیا بنے گا. عذاب قبر یاد کر کر توبہ کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے, دل ذہن بن جاتا ہے, گناہ چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے, سچی توبہ بھی کر لیتا ہے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ پھر سے ان گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے میٹھے پیارے سنگ بھائی, کہ اس نے گناہ چھوڑنے کی نیت کی مگر جس جگہ پر یہ گناہ میں مبتلا ہوتا تھا اس جگہ کو اس نے نہیں چھوڑا. جن دوستوں کی وجہ سے برباد ہوتا تھا ان دوستوں کو نہ چھوڑا, جس صحبت نے اسے تباہی کی اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا اس نے اس صحبت اور اس گیدرنگ کو نہیں چھوڑا. وہاں جا کر پھر بھی بیٹھ جاتا ہے, چند دنوں تک اس کو لگتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر اسی طرح نشے میں پڑ جاتا ہے, شراب میں پڑ جاتا ہے, جوئے میں پڑ جاتا ہے, بد نگاہیوں میں پڑ جاتا ہے, فلم ڈراموں میں پڑ جاتا ہے, گانے باجوں میں پڑ جاتا ہے, نہ جانے طرح کی برائیوں میں وہ پڑ جاتا ہے, کیونکہ اس نے اس صحبت کو نہیں چھوڑا, اس نے اس گیدرنگ کو نہیں چھوڑا. اللہ کے نافرمانوں کی دوستی اس نے نہیں چھوڑی, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی نیت کی کہ میں اب اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا, لیکن اس نے اس نیت کے ساتھ ساتھ اپنے اس نافرمان دوستوں کی صحبت نہیں چھوڑی جو اللہ کے نافرمان تھے. اور بد قسمتی کے ساتھ دوبارہ اسی طرح یہ چل پڑتا ہے, نفس پر بھروسہ کر جاتا ہے, نفس پر اعتماد کر جاتا ہے. جس نے نفس پر بھروسہ کیا اسے سب سے جھوٹے پر بھروسہ کیا. اے جواری, اے ملاوٹ کا کاروبار کرنے والو مان جاؤ, اے نماز قضا کرنے والو مان جاؤ, سچی توبہ کرو, اے ماں باپ کو دل دکھانے ماں باپ کو ستانے والو مان جاؤ, سچی توبہ کر لو, اے داڑھی منڈانے والو ایک مٹھی سے گھٹانے والو مان جاؤ, سچی توبہ کر لو, اے گالیاں دینے والو جھوٹ بولنے والو چگلی کرنے والو غیبت کرنے والو بد نگاہیاں کرنے والو مان جاؤ, سچی توبہ کر لو, سچی توبہ کر لو. آج کے بعد یہ گناہ نہیں کریں گے, ان گناہوں سے بچیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ آج اس بات کی بھی پکی نیت کر لو کہ وہ صحبت میں بھی نہیں بیٹھیں گے جہاں ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اس طرف کئیوں کی توجہ نہیں ہوتی. دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے بھی ہیں, ہفتہ وار اجتماع میں بھی آتے ہیں, مدری مذاکرے کے اجتماع میں بھی آتے ہیں, شب برات کے اجتماع میں بھی آتے ہیں, ماہ رمضان کے اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں, 27 شب کا اجتماع بھی پاتے ہیں, اور بہت سارے مواقع پر بھی دعوت اسلامی کے ساتھ یہ مدنی کاموں میں یا اجتماعات وغیرہ میں شرکت کر لیتے ہیں, عاشقان رسول کی کبھی کبھی صحبت اختیار کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایسے جو گناہوں سے نہیں بچ پاتے کیونکہ انہوں نے اپنی پرانی اپنی اسی بری گیدرنگ کو برے دوستوں کو چھوڑا نہیں ہوتا. اگر آج ہم یہ چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, آج اس طرح بری صحبت سے بھی نجات پا لیں, بری گیدرنگ سے بھی نجات پا لیں, دعوت اسلامی کے جو نیک و پرہیزگار عاشقان رسول اسلامی بھائی ہیں بس ان کی صحبت اختیار کریں, مدنی انعامات والوں کی صحبت اختیار کریں, مدنی کام کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں. آپ کو ملیں گے ایسے بہت اسلامی بھائی انشاءاللہ, عشق رسول میں رونے والے, خوف خدا میں مچلنے والے, تلاوت قرآن کرنے والے, نگاہیں نیچی رکھنے والے, پرہیزگار, متقی, نیک, ایک سے ایک دعوت اسلامی میں آپ کو انشاءاللہ ایسے اسلامی بھائی ملیں گے. اسلامی بہنوں کو بھی ایسی کئی اسلامی بہنیں مل جائیں گی جو نیک ہوں گی, پرہیزگار ہوں گی, مدنی انعامات کی عامل ہوں گی, با پردہ ہوں گی, شرم و حیا کی پیکر ہوں گی. ایسوں کی صحبت ہمیں اللہ کرے کہ ان وقت نصیب ہو, اور ہم ایسوں کی صحبت کو غنیمت جانے, اور ایسے کی صحبت کو بس ہم پکڑ لیں, ہم انشاءاللہ 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 بچ جائیں گے, نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ پھنس جائیں, گناہوں کی وجہ سے ہماری بہت بری حالت ہو جائے گی. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, سچی توبہ کے اللہ میں توفیق عطا فرما دے. اور سچی توبہ کرنے والے کی تو کیا بات ہے کہ حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے 7 سے بھی زیادہ مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بیان فرماتے سنا. بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے نہیں بچتا تھا. اس کے پاس ایک مجبور عورت آئی, اس نے اسے 60 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا. پھر جب کفل نامی وہی شخص اس عورت کے ساتھ بیٹھا برے فعل کے لیے, تو عورت کانپنے لگی اور رونے لگی. کفل نے اسے پوچھا, تجھے کس چیز سے رلایا ہے؟ کیا میں نے تجھے مجبور کیا؟ عورت نے جواب دیا, ایسی بات نہیں, لیکن میں نے ایسا کبھی کام کیا نہیں, بلکہ مجھے صرف حاجت نے اس پر مجبور کر دیا. تو کفل نے کہا, تجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ تو نے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا, چلی جا اور یہ دینار بھی تیرے. اور اسے قسم اٹھائی یعنی قسم کھائی کہ اب وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. یعنی اس نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر دی, اللہ کی قسم لیتے ہوئے کہ میں اب کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. پھر یوں ہوا کہ اسی رات ہی کفل کا انتقال ہو گیا. روایت میں آتا ہے کہ صبح اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا, بے شک اللہ پاک نے کفل کو بخش دیا ہے.
مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، برائیوں پہ پشیماں ہوں رحم فرما دے، برائیوں پہ پشیماں ہوں رحم فرما دے، ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب، رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب،
گناہ
ہم سب کو سچی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن سے عذاب قبر کے روایات واقعات ملتے ہیں، میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں، بس اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو بطن نسوحہ کیا ہے؟ خالص توبہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، پھر اللہ پاک سے معافی مانگے اور اس گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے جسے دودھ اپنے تھن میں دوبارہ نہیں لوٹتا. دودھ ایک بار تھن سے نکل جائے تو پھر تھن میں وہ دوبارہ نہیں لوٹتا، اس طرح وہ گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹے. ایسی سچی توبہ اللہ ہمیں نصیب کرے.
امیر المومنین حضرت سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے توبت النصوح کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا, اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی برے عمل سے ایسی توبہ کرے کہ پھر کبھی بھی اس گناہ میں نہ پڑے. یہ سچی توبہ کی توبت النصوح کے بارے میں جو ارشادات ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو اللہ ہم کو بھی اسی طرح سچی توبہ کی توفیق دے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ جو کہ اس کے رب کی نافرمانی تھی سے اس سے رب کی نافرمانی سمجھ کر نادم و پریشان ہو اور اسے فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل میں پورا پکا ارادہ کرے. جو چارہ کار یعنی طریقہ کار اس کی تلافی کا ہے اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے, یعنی جو جہاں تلافی کرنی ہے وہاں تلافی بھی اس کو کرنی پڑے گی. تو یہ توبہ کے کچھ کے متعلق میں نے کچھ مدنی پھول آپ کو بیان کیے اور بہت سارے واقعات بھی ہیں, روایتیں بھی ہیں. بس یہ کہ ہم اپنے ہر گناہ سے سچی توبہ کر لیں اور دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں جیسے ہم آ گئے تو بس آ گئے, وابستہ ہو جائیں. باہر کا ماحول بہت برا ہے, بہت عجیب ماحول ہے پیارے اسلام بھائیوں. ہر طرف جیسے کہ برائیاں اپنی طرف بلا رہی ہیں, کھینچ رہی ہیں اور ہم ہیں کہ سمجھ نہیں پا رہے. دعوت اسلامی کا مدنی کام جیسے شعبہ تعلیم میں بھی ہے اور بھی دیگر کئی شعبوں میں مدنی کام ہے. ہر جگہ پر ہماری دعوت یہی ہے کہ ہم سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں, کیونکہ باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے. نشہ, شراب, جوا, جھوٹ, بد نگاہی, بدکاری, اللہ کی پناہ. اسی طرح مطلب کہ بے پردگی کی وجہ سے جو کچھ تباہیاں آ رہی ہیں, بے پردگی آپ کے کون نہیں جانتا بے پردگی کے حالات کو, اور اس بے پردگی والے ماحول کی وجہ سے کتنی ہماری مطلب کہ بچیاں عورتیں یہ بے پردگی کی طرف بھاگتی دوڑتی چلی جاتی ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر ہم آ جائیں گے, میں جیسے میں نے کہا کہ ایسی اسلامی بہنوں کی صحبت مل گئی تو با پردہ اور شرعی پردہ کرنے والی, مدنی انعامات پر عمل کرنے والی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچی بسی ہوئی اسلامی بہنوں کی صحبت مل گئی تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے گناہوں سے بچت ہو جائے گی. ورنہ بے پردگی بھی یہ بھی عذاب قبر کا ایک سبب ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بے پردگی کی وجہ سے عذاب قبر ہو جائے, ناجائز فیشن کی وجہ سے عذاب قبر ہو جائے. سوشل میڈیا نے بہت تباہی مچائی ہے, سوشل میڈیا نے بہت ساروں کو اپنے گناہوں کی طرف بلانے کی کوشش کی ہے اور انٹرنیٹ کا استعمال گھر گھر ہے, یہ آپ کو بھی اندازہ ہے الا ماشاءاللہ. تو سوشل میڈیا کے استعمال نے جو کچھ اس وقت اپنا وہ جس کے اندر نیٹ جال, تو شیطان کا ایک جال بچ چکا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, اس انٹرنیٹ کے ذریعے, جس سے اللہ بچاتا ہے وہ بچ جاتا ہے. تو ایسے حالات کے اندر اگر ہم بالکل بے باکی کی طرح گھومتے پھرتے رہیں گے اور کوئی مطلب خاطر میں نہیں لائیں گے کسی چیز کو تو پھر تباہی تباہی اور تباہی کہیں ہمارا مقدر نہ بن جائے. آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, آ جائیے. جتنے بھی دنیا بھر میں عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے ہیں, ہو سکے تو ماہ رمضان یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گزار دیں, مدنی ماحول میں گزار دیں. گناہوں سے بچ کر, بد نگاہیوں سے بچ کر, غیبت چگلی, نہ جانے کتنے گناہوں سے بچ کر مسجد میں نماز با جماعت و تہجد تو جناب وہ صلاۃ و توبہ تو اشراق شاش کے نوافل تو صلاۃ و تسبیح تو مدنی مذاکرے, علم و عمل کے ایسے ایسے الحمدللہ دریا بہتے ہیں کہ بس غوطہ لگانے والے غوطہ لگاتے جاتے, پانے والے پاتے چلے جاتے. آئیے آپ کو میں پچھلے سالوں ہونے والے جو معتقد اسلامی بھائیوں پر جو کیا کیا ان پر اثرات مرتب ہوتے رہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پچھلے سالوں ہونے والے جو اعتکاف تھے اس کے کیا کیا مناظر تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
قرآن کی آمد, ماہ نزول قرآن کی آمد, اپنے دامن میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹے بخشش و مغفرت کے پروانے لیے اللہ کا یہ مہمان مہینہ کیا آتا ہے، گویا کہ ہر طرف بہار آ جاتی ہے اور مساجد کی رونقوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کا سلسلہ تو صدیوں سے جاری ہے، اس دور میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف دعوت اسلامی کا ترائے امتیاز ہے۔
بس نیت کی ہے اعتکاف کرنا تو یہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔
میری والدہ نے مجھے بھیجا اسپیشل، میں خود کو بدلنے کے لیے آیا ہوں،
اللہ کو راضی کرنا بیسیکلی ہمارا بوڈی۔
ایک بار دل کہہ رہا تھا کہ واپس چلا جاؤں، اسلامی بھائیوں کا جذبہ دیکھا اور پھر میں بھی اس لائن میں لگ گیا، میں نے بولا اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔
میرا نام وسیم خالد ہے، کویت سے حاضر ہوا ہوں، کام میں کرتا ہوں خیاط یعنی درزی کا، اور ہمارا یہ پورے سال کا سب سے بڑا سیزن ہوتا ہے۔ بہت عرصے سے کوشش تھی کہ پاکستان میں آؤں اور میں پاپا کے پاس اعتکاف کے لیے آؤں۔
پہلے دن میں آیا میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلے جاؤں، مجھے کچھ مزہ نہیں آ رہا، پہلی سحری بابا کے پاس میں نے کر دیا، اس کے بعد مجھے ایسے مزہ ہے پوچھا بھی نہیں، میرا دل ہی نہیں کر رہا جانے کا۔
یہاں پہ وہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے جو ایک انسان کو آنا چاہیے،
دین تو سیکھنے میں دنیا سیکھنی ملتی ہے یہاں پہ، کہ دنیا کے اندر رہنا کس طرح سے۔
پہلے کچھ پتا نہیں تھا کہ مسکرانا بھی ایک سنت ہے، یہ بھی یہاں پہ سنا۔
جینے کا طریقہ، باہر آپ کو کیسے رہنا ہے، بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹے سے کیسے، دکانداری پہ کیسے رہنا۔
یہاں ہمیں نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، سنتے ہیں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وضو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔
میں تو جمعہ کا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا جو باہر، الحمدللہ یہاں پہ نوافل کا بھی اہتمام ہے، ہر چیز کا اہتمام ہے۔
آج بھی مدنی حلقہ ہوا جو اس میں ہم نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا، میں انشاءاللہ ان کے بعد درسوں میں داخلہ لے کے جاؤں گا ادھر سے انشاءاللہ۔
مجھے یاد نہیں ہے میں نے کبھی زندگی میں بھی نمازیں اتنی پڑھی ہوگی، میں نے اتنی آگے پڑھی،
کچھ روزے رکھے کچھ نہیں رکھے، ادھر تو ماشاء اللہ سب روزے بھی رکھے، تراویحاں بھی پڑھ رہے
ہیں۔ ادھر آ کے پہلی بار میں نے پورے ماہ کے لیے اعتکاف بھی کیا، روزے بھی رکھے۔ گھر والے پوچھتے ہیں کیا کیسا ہے، میں نے کہا رکھ رہا ہوں ماشاء اللہ، کہتے ہیں ہمیں حیرانگی ہوتی ہے۔
یہ سی حیدرآباد میں جو ہے سپرنٹینڈنٹ، میری بڑی دلی خواہش تھی کہ فیضان مدینہ میں آؤں، اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔
مدنی چینل پہ دیکھتے رہتے تھے کہ 30 روزہ مدنی تربیتی اعتکاف باب المدینہ کراچی میں ہوتا ہے، مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
میرا نام سیف اللہ ہے، میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں۔ فیضان مدینہ کی بہت ساری بہاریں سنی ہوئی تھی، تو اس لیے میں نے اور اپنے بھتیجے کو لے کے ذہن بنایا کہ چلو ایک ساتھ چل کے اعتکاف کرتے ہیں۔
میں ٹیچر ہوں، پہلے تو کچھ پتا بھی نہیں تھا، پہلے پتا نہیں کس دنیا میں تھے، کبھی نماز پڑھتے بھی نہیں تھے، یہاں پر تو پانچ وقت سے نماز پڑھتے ہیں۔
علم تو ہم نے حاصل کر لیا، ماسٹر بھی کر لیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں لے لی ہیں دنیا جہان کی، جو آج سے 30 سال تک میں نہیں سیکھ سکا ہوں وہ میں نے سیکھ الحمدللہ سیکھا۔ ادھر آپ
دنیاوی پڑھائی میں وہ سکون نہیں ملتا جو یہاں پہ آگے قرآن پاک پڑھنے میں، حلقوں میں جو سکون مل ہے۔
ایک اسپورٹس ٹیچر بھی ہوں، اب میری یہ نیت ہے کہ میں جب لاہور واپس جاؤں گا اور دعوت اسلامی کے لیے کام کروں گا ان شاء اللہ۔
یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا میں، لیکچرار بھی رہا ہوں، الجھن سی ہوتی تھی، وہاں سا ہوتا تھا، لیکن جب میں یہاں پر آیا ہوں تو بابا جان کے ساتھ رہ کے بابا کے مدنی مذاکرے سن کے، حاجی عمران اتاری صاحب کے بیانات سن کے، دل میں بہت ہی زیادہ سکون محسوس ہوا ہے۔
میری یہی نیت بنی ہے کہ میں اپنے بچہ ایک اس کو بھی میں جو نا عالم بناؤں گا۔
میں نے اپنا مائنڈ یہی بنایا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں اب اپنے آپ کو بھی چینج کروں گا،
پہلی زندگی جو گزاری ہے جانور طرح گزاری ہے۔
میں نے اپنی بات کروں گی، 50 سال زندگی جو ہے ایسی ضائع کی ہے،
نماز سیدھی نہیں، روزہ سیدھا نہیں، ساڈا کچھ بھی نہیں ہے۔
اب جا کر جو شعور پیدا ہو رہا ہے، اب جا کے پتا پڑ رہا ہے کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے۔
میں ایک ڈرائیور ہوں، بس کا ڈرائیور ہوں، بڑی گاڑی کا، پہلی دفعہ آیا جی، پہلی دفعہ اسی آئے ہیں، ساری زندگی ڈرائیوری سے گزاری ہے جی، اسی نماز اتنے آن کے سیکھی، سانو پہلے کوئی پتا نہیں دین کتنے تو دنیا کتنی۔
ہری پگڑی والوں سے مجھے سخت چڑ تھی، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ ان سے اتنا عشق ہو گیا کہ وہ مجھے یہاں پر کھینچ آئے۔
پہلے مجھے بہت دعوت اسلامی کے بارے میں نا مس گائیڈ کیا گیا تھا، یہاں تو جو سنا تھا بالکل اس کے الٹ نکلا، دل کی کیفیت ہی ساری چینج ہو گئی جی۔ پہلے نمبر پہ تو عقائد بہت سارے درست ہوئے ہیں، تو ادھر آ کے اب ان شاء اللہ تعالیٰ نیت ہے کہ اب کہیں بھی جاؤں۔
پہلے میں اپنی زندگی بالکل تباہ کی ہے، بالکل فارغ کی ہے، گھر دا نہ ماں پیو دا خیال، نہ بھائیوں کا خیال، بس باہر پھرتے رہنا، پتہ لگ گیا ماں پیو کی قدر کیا، بہن بھائیوں کی قدر کیا۔
باپا نے مدنی مذاکرے میں ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنایا ہے، ان کے ہاتھ چومنے کا ارشاد فرمایا ہے، اور انشاءاللہ اب جا کے ہم انشاءاللہ ماں باپ کے قدم چومیں گے انشاءاللہ۔
میں اپنی والدہ سے معافی تلافی کروں گا، رو کر بھی کرنی پڑی تو رو کر بھی ان سے معافی وغیرہ کریں گا، جتنا بھی میں نے ان کا دل دکھایا۔
جو عملی کام ہم نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ماں باپ کے آگے آنکھ نہیں اونچی کرنی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔
میں آنے سے پہلے اپنی بہن کو سسٹر کو مار کے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا پاپا کی آج میری افطاری ہوگی، اور اتفاق سے
جب میں گیا تو پاپا کا جو دست مبارک مجھ سے ٹچ ہو گیا، میرے آپ سے آج اس طرح جاری ہوگا، پاپا نے مجھ سے اس وقت معافی مانگی، پاپا آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پاپا جی بس میں کیا بتاؤں، بھائی اللہ رحم نہ کر کے میں اپنی سسٹر سے معافی مانگوں گا، میں ہو سکتا ہوں ابھی میری سسٹر دیکھ بھی رہی ہو تو مجھے پلیز مجھے معاف کر دینا،
جنگھے میں چٹانگے میں درد تھا، ابھی میں اتنا بھی پورے پڑتا ہوں، کوئی مزہ آتا ہے
میرے کو پتری تھی گردے میں، ہم نے ارادہ کیا تھا اعتکاف کریں گے باب المدینہ میں، تو نگاہ کرم ہوئی پیر صاحب کی، الحمدللہ پاپا کی نظر کرم ہو گیا، الحمدللہ آج ہمارا جو ہے نا وہ پتھری نکل گیا۔
میں ساؤنڈ کا کام کرتا تھا، ناچ گانوں کا ساؤنڈ کا کام ہوتا ہے، ہمارے حضرت صاحب نے ہمارا دل بدلا ہے،
جہاں شادی بیاہ ہوتا تو ہمارے رشتے داروں میں تو بلا جاتا ہے شکیل کو بلاؤ جی ڈانس کے لیے، الحمدللہ آج کے بعد میں تائب ہوتا ہوں، انشاءاللہ آج کے بعد ایسی حرکتیں نہیں کروں گا۔
ہم نے بہت ایسے کام کیے جیسے ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ جوا ہے، لیکن اب ہمیں پتا چلا اور ہم نے توبہ بھی کیے،
تھانے کے ساتھ منچ رہا ہوں، مجھے ہر چیز ملتی تھی، لیکن ادھر جو سکون مل رہا ہے نا وہ پہلے کبھی نہیں ملا، میں پولیس میں ہوں، میرے خود شرابی تھا، لیکن آج جو مجھے احساس ہوا ہے اتنا احساس ہوا کہ میں کیا بتاؤں، میرے راستوں میں نکل گیا تو میں بہت توبہ کر چکا لیکن نہیں چھوڑ سکا تھا، لیکن آج سچی توبہ کہ آج کے بعد نہیں پیوں گا۔
پہلے بہت گندی زندگی تھی ہماری میری، میں خود میں اپنی مثال بتا رہا ہوں کہ میں چرس پیتا تھا، اتنی چرس پیتا تھا کہ دنیا میں کوئی چرسی اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا، پہلے جو ہو چکا اس کی میں توبہ کرتا ہوں، دعوت اسلامی میں قدم رکھ لیا، ان شاء اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی میرے بیڑی پار لگائے گی۔
پردیپ نام تھا، الحمد للہ مسلمان ہوا، آپ لوگوں کا مدنی چینل دیکھتا تھا، پھر قرآن پاک کی تلاوت سنتا تھا، اللہ پہ ایمان لے کے آیا، روزے رکھنا شروع کیے، میں ادھر آیا مجھے انہوں نے کہا کہ ادھر آپ کو دین کی تعلیم ملے گی، میں پھر ادھر آیا دو دن ہوئے میرے کو ادھر آئے ہوئے، ماشاء اللہ بھی نماز بھی روزے بھی یہ وہ رکھتا ہوں۔
مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میرے جو کچھ جو زندگی کے پہلے دن جو گزرے ہیں نا ان میں بہت زیادہ کمی تھی، عہد کیا ہے کہ میں اپنے اوپر دعوت اسلامی کو حافظ کروں گا، داڑھی شریف ضرور سجاؤں گا،
داڑھی کی بھی نیت کی ہے ماشاء اللہ،
میں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے اللہ کی رحمت سے، مرشد کی نظر سے،
پہلے اس طرح لگا تھا سر داڑھی بھی رکھ لیا،
پکا دل سے عہد کر لے کہ میں داڑھی پوری ایک مٹھی رکھوں گا، بالکل بھی کوئی لیٹ وغیرہ نہیں لگاؤں گا،
داڑھی کی بھی نیت کی ہے، داڑھی چھوڑ دیں گے، امام بھی سجائیں گے ان شاء اللہ سر پہ، فل مدنی ماحول میں آئیں گے ان شاء اللہ،
میں نے عائشہ کے بھی مکمل داڑھی رکھوں گا،
داڑھی کی نیت کی ہے میں نے، سر کٹ جائے کٹ جائے مگر داڑھی نہیں کٹے گی،
داڑھی بھی بڑھا لوں گا سنت کے مطابق ایک مٹھی،
میں نے یہ نیت کی ہے کہ ان شاء اللہ اب داڑھی نہیں منوائیں گے،
الحمد للہ داڑھی کی پوری نیت کی ہے میں نے ان شاء اللہ، الحمد للہ ان شاء اللہ گردن اترے گی داڑھی نہیں اترے گی ان شاء اللہ،
بہت دکھ ہو رہا ہے اس چیز کا، رمضان جا رہا کیا ہوگا کیا ہوگا ہمارا، کس منہ سے بارگاہ میں جائیں گے اللہ کی، کیا منہ دکھائیں گے اسے، یہ لائے یہ لائے تیری بارگاہ میں اللہ، یہ گناہ گار بندے تیرے اللہ راضی ہو جائے، ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں اسے، ہماری زندگی جا رہی ہے پتہ نہیں کیا سنے گا، ہم بچے میں آئے ایک مہینے کیسے کال کیا، ایسے لگا کہ ایک دن بھی نہیں رہے بچے چلا گیا
سالوں ہونے والے ماہ رمضان میں کچھ عاشقان رسول جنہوں نے ماہ رمضان میں دعوت اسلامی کے اس مدنی ماحول میں اعتکاف کی سعادت حاصل کی، ان کے کچھ جذبات آپ نے سنے، ہزاروں معتکفین میں سے یہ چند آپ نے جھلکیاں دیکھی ہیں، جذبات دیکھے ہیں، یہ آئے تو ان کی کیا کیفیت تھی، یہ کچھ عرصہ رہے تو کیا کیفیت، اور جب ماہ رمضان رخصت ہو رہا تھا تب ان پر کیا کیفیت تھی۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، اس بار پھر الحمدللہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، بس اب چند دن باقی ہیں کہ انشاءاللہ 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 یہ خوشخبری ہم سنیں گے کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے انشاءاللہ. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آپ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ ہم بھی اس سال جو ماہ رمضان ہمیں اللہ نصیب کرے تو ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پورا رمضان گزاریں گے. نیت کریں پیارے اسلامی بھائیو, ہے کوئی پورے ماہ کی نیت کرنے والا؟ اگر ہے تو ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ 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 عز و جل ان آخری عشرے کا اعتکاف اس کی بھی نیت کی جا سکتی ہے. اور جو یہ بھی تو کم از کم اتنی ضرور نیت کر لیجئے گا کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم نے ماہ رمضان مسجد میں گزارنا ہے. زیادہ سے زیادہ وقت رات الحمدللہ عصر کی نماز کے بعد یہاں روزانہ ماہ رمضان میں عصر کی نماز کے بعد یہاں امیل سوئی کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. آپ عصر کی نماز میں آ جائیں اگر دین میں کام کاج اگر آپ کا ہے, عصر کی نماز یہیں باجماعت ادا کریں, اس کے بعد مدنی مذاکرے میں شرکت کریں, یہیں پر افطار کریں. افطار سے پہلے کی دعا ہوتی ہے پوری, سمجھے پورا سال اگر میں کہوں تو اس لمحے کا انتظار ہوتا ہے جب وہ افطار کا وقت ہوتا ہے. بڑا روح پرور وہ وقت ہوتا ہے افطار کا, قبولیت دعا کا وقت. یہیں پر آپ افطار وغیرہ کر کے پھر رات تراوی اور تراوی کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. تو کم از کم یہ کہ یہ مدنی مذاکروں کی جو ہے وہ وقت بھی اگر یہاں آپ گزارنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے تب بھی انشاءاللہ بہت 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 ساری برکتیں نصیب ہوں گی. اس کے علاوہ بھی جتنا وقت ہو سکے آپ گزاریے اور انشاءاللہ خوش نصیب اسلامی بھائی پھر ماہ رمضان گزارنے کے بعد چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں, وہ بھی ان کی اپنی خصوصیت ہے. تو پیارے و میٹھے اسلام بھائیو, یہ دعوت اسلامی کی بہت پیاری پیاری بہت پیارا ایک انداز ہے ماہ رمضان. دعوت اسلامی کے ساتھ ماہ رمضان گزارنے کا آپ کو لطف بھی کچھ اور ملے گا. اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں جو سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور اس کا تقریباً میرا خیال اندازہ ہونا چاہیے اسلامی بھائیوں کو جو مدنی چینل بھی دیکھتے ہیں دعوت اسلامی میں آتے جاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کس قدر سنتوں کی خدمت کا کام کر رہی ہے. تو اس میں دعوت اسلامی کے اربوں 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 روپے کے اخراجات ہیں, آپ اس میں بھی ہمارا ساتھ دیجئے اور دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات ڈونیشن چندہ کیجئے. اور آپ کی بھی جو زکوٰۃ یا آپ کا بھی جو فطرہ ہے جو نفلی صدقات بھی اگر آپ دیتے ہیں تو دعوت اسلامی کو دیں تاکہ دعوت اسلامی کے اخراجات ہم پورے بھی کرتے رہیں اور مدنی کاموں کو آگے بڑھیں. ابھی اور بہت سارے مدنی کام ایسے ہیں کہ جو ہمیں کرنے ہیں لیکن مدنی عطیہ یعنی چندہ کم ہونے کی وجہ سے ہمارے کئی کام نہیں ہو پاتے. آپ کا تعاون جتنا بڑھے گا انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام اور بڑھتا چلا جائے گا, مالی طور پر بھی اور جانی طور پر بھی. وقت بھی دیں آپ اپنا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, درس دیں, بیان کریں, مدنی مذاکروں میں شرکت کریں. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ تن من دھن کے ساتھ دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.